سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افشار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اے ہماری کائنات دل کی خوشی دو قمر، اے ہماری کائنات دل کی خوشی دو قمر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے درد جگر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے درد جگر، پھر تیرا کیا شام و غم اور کیا تیری آہ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، دل تو کچھ روشن نہیں تم سے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رب درد جگر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے مرشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات دہر و بر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات دہر و بر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات دہر و بر، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو،
ارواح روح کی جمع مراد اولیاء اللہ،
اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و در، بے تیرے باقی نہیں جو چین باسد مال و در، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے باقی نہیں جو چین باسد مال و در، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر، آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر،
کیا بات ہے آسمان جیسے آسمان پہ تارے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر راستہ سمجھا جاتا ہے، راستہ بتاتے ہیں ستارے تو منزل آسان ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اللہ کی محبت کا غم، اولیاء اللہ کا غم تو بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا غم تو یہ اللہ سے فراق اور جدائی کا غم ہوتا ہے، ان کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور ہم چھوٹے لوگوں کا غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح، یہ بھی بہت بڑا غم ہے، بڑی دولت ہے کہ یہ غم کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کو راضی رکھنے کا غم، اللہ کو راضی رکھنے کی جستجو، گناہ ہو جائے تو اس پر رونے کا غم، اس پر رونا، توبہ استغفار کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ بتاتا ہے، یہ بھی اللہ کے غم کے تارے ہیں، تو جب آدمی سفر کرتا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر یہ غم اس کا بڑھیا ہوتا جاتا ہے بڑھیا، اور پھر اس قدر یہ اللہ کی فرما برداری اور توبہ استغفار سے اس قدر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے کیا محبوب کی ملاقات کا شوق اور اس کا غم پیدا ہو جاتا ہے، کیسا ہے نا، کئی گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا تو ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے ان اللہ یحب التوابین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور محبت ہی نہیں فرماتے، احب کر لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں، صرف گناہ کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے، تو راستہ طے ہو گیا کہ نہیں، راستہ طے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اور پھر یہی غم جو ہے اس کا بڑھیا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور پھر یہی غم تبدیل ہو کر پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، اس غم میں تبدیل ہو جاتی، کب میرے محبوب سے ملاقات نصیب ہوگی، کتنی جدائی رہے گی، کب تک نہ ملوں گا اللہ آپ سے، یا آپ کی خاطر سے زندگی بھر جو ہے وہ غم اٹھاتے رہے اور آپ کی توفیق سے آپ کو راستہ طے کرنے کا غم اٹھاتے رہے. تو اب یہ غم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھیا ہوتا رہتا ہے, بڑھیا اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. تو پھر یہ غم بڑھیا غم سے تبدیل ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. پھر حتیٰ کہ اللہ سے ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب محبوب سے ملاقات کا شوق پیدا نہ ہوتا آدمی کو. محبوب کی کوئی کسی کو اپنا بنا لے تو محبوب ایسے کیسے ہے کہ محبوب اس دنیا کے اس کونے میں اور عاشق جو ہے اس کا وہ دوسرے کونے میں. نہیں, بلکہ وہ ملاقات کی ورنہ وہ محبت ہی نہیں ہے نا. محبت میرے حضرت فرماتے تھے کہ محبت متقاضی وصل ہوتی ہے, اور محبت کا لفظ جو ہے اس میں خود بغیر وصال کے محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہوتا. جب بھی محبت کا لفظ نکالو منہ سے تو دونوں لفظ ملیں گے لازمی. تو محبت متقاضی وصل ہوتی ہے. تو جب محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور کل ہم نے اس میں بات کہی, بچوں کو وہاں بلوا لو, ان کو وہاں لے کے جاؤ بھائی, بہت شکر کرتی تو ہمارے کام میں خلل ہوتا. ہم نے کہا تھا کہ ان کو وہاں بند کر کے رکھو, مگر خیال ہی نہیں کرتے. جاؤ بیٹے وہاں جاؤ, ایک یہ پریشانی رہتی ہے کہ باہر نکل جاؤ. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو آدمی اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اپنے مالک سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے, اور جو آدمی اللہ کی فرما اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے. فرما برداری سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نافرمانی سے وحشت پیدا ہوتی ہے. جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے, نادم بھی نہیں ہوتے, ان کو اللہ سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے. نام لینے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, بھاگ دل چاہتا ہے بس سلام پھیرو بھاگ جاؤ اور نماز نہ ہو. گھر میں کوئی عورت پڑھ رہی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے جلدی سلام پھیرو اور بھگتا ہو نماز کو. اور جو فرما برداری کرتا رہتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے, گریہ گزاری کرتا ہے, اس کو اللہ سے ایسا خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے, بجائے وحشت کے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت جو ہے متقاضی وصل ہوتی ہے. تو یہی غم جو ہے بڑھیا ہوتے ہوتے یعنی وصل کا متقاضی ہو جاتا ہے, غم جو ہے بڑھیا ہو جاتا ہے. یہی اولیاء کا غم ہے, ترقی کرتے کرتے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے, پھر دنیا سے اللہ کا دوست ہو کے جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کو سکون ہوتا ہے کہ میں کہیں اجنبی جگہ نہیں جا رہا ہوں. ارجعی الی ربی کی, کیا حضرت کے مضامین ہیں ماشاء اللہ. فرماتے ہیں کہ دیکھو الی ربی کی فرمایا کہ آجا اپنے پالنے والے کی طرف. یہاں رب نازل فرما کے اطمینان دلا دیا کہ موت جو ہے وہ خوف کی چیز نہیں ہے, تم اپنے ہی کے پاس آ رہے ہو, اپنے پالنے والے کے پاس آ رہے ہو. کیا بات ہے, کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں باپ سے کئی برس بچھڑا ہوا ہے, اب جو اس کو معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ فلاں شہر میں یا فلاں ملک میں یا فلاں علاقے میں, اب اشتیاق سے دوڑا چلا جائے گا, ارے میرے ماں باپ اصلی ماں باپ وہاں ہیں, کیسا دوڑ کے جائے گا, خوشی خوشی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں رب نازل فرما کے یہ بتلا دیا کہ تم کہیں اجنبی جگہ نہیں جا رہے, خوف وحشت کی جگہ نہیں جا رہے, بلکہ موت تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ, اپنے رب اپنے پالنے والے کے پاس تم جا رہے ہو, گھبرانا مت. اور رب کے پاس بھی جا رہے ہو تو خوشی خوشی, ہاں الی ربی کی راضیتا مرضیہ, تو اپنے رب سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش, خوشی خوشی جا رہے ہیں. تو نافرمانی سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے, اسی لیے جو نافرمانی کرتے ہیں وہ موت سے ان کو بہت خوف ہوتا ہے, اور جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کو موت کا الٹا ہوا شوق ہوتا ہے کہ اب محبوب سے ملاقات ہوں. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر, واہ واہ یہ دولت بھی یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے. دشمنوں کو عیش آبو گل دیا, ہاں بھائی عیش و آبے گل ہے نا, عیش و آبے گل, اچھا ٹھیک ہو گیا. دشمنوں کو عیش آبو گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ارے اس درد دل کی قیمت تو دوستوں کو آپ پتہ چلے گی کہ اللہ کے راستے کا معمولی معمولی غم اٹھانے کے جو بڑے بڑے انعامات وہاں اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر دیکھو کہ جو ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کو اچھا نہیں جانتے اپنی بےوقوفی کی وجہ سے, ٹوپی کو اچھا نہیں جانتے, لمبا کرتا اچھا نہیں جانتے, اور وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا, پھر دیکھنا ان کی حسرت کا, کہیں گے ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ سورہ فجر میں ہے نا یقول یا لیتنی قدمت لحیات، وہ کہیں گے ارے کاش، ان کے انجام کو دیکھ کے کہیں گے، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، عاشقین ہیں، دنیا میں اللہ کو راضی کرتے رہے، اگر گر پڑے تو توبہ کرتے رہے، بھائی اللہ نے کتنا آسان راستہ رکھا ہے کہ اگر تم گر جاؤ تو مایوس نہ ہونا، توبہ کرتے رہنا، تو ان کے انجام کو دیکھ کے وہ لوگ نافرمان لوگ کیا کہیں گے کہ قدم تجھے حیاتی، کاش ہم اپنی زندگی میں کچھ یہاں کے لیے جمع کر لیتے، کاش ہم کچھ اللہ کی فرما برداری کر لیتے، کاش ہم کچھ نمازیں نوافل وغیرہ کچھ اپنا ذخیرہ کر کے ہم بھیج دیتے. یہ سورہ فجر کی آیت ہے. یقول یا لیتنی، کاش، افسوس کا یا لیتنی، افسوس، کاش کہ ہم کچھ اپنا ذخیرہ آخرت جمع کر کے بھیج دیتے، مگر پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا پچھتانے سے. اللہ حفاظت ہوگا. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، اور ایک ذرہ اللہ کے غم، اللہ کے راستے کا غم ملے، دونوں جہان کی دولتوں سے افضل ہے، افضل ہے میرے دوست. ہاں، یہ ایک اللہ کے راستے کا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا چپ جانا، سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو بھی اس کانٹے کی سلامی کا حق ادا نہیں ہوگا. کیا بات ہے بھائی، اللہ کے راستے کا غم معمولی غم نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جو لوگ یہاں ہنستے ہیں، کل ان لوگوں کو رونا نہیں پڑے گا جو دین پر چل رہے ہیں، کل ان کو رونا نہیں پڑے گا. جو آج یہاں ہنس رہے ہیں، خدا نخواستہ ان کو وہاں رونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو پاکیزہ فرما دے، اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی پاکیزہ فرما برداری کی، وفاداری کی زندگی عطا فرما، اور بے وفائی سے اور نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما.
آسماں ہیں دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر، آسماں ہیں دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی پے ہو منزل بے خطر، اے امام درد دل، اے راہبر درد و جگر، تجھ سے روشن ہے جام درد کے شمس و قمر.
جس کو اللہ کے راستے کے، یعنی گناہوں سے بچنے کا غم جس کو حاصل نہیں، دوستو وہ منزل کے قریب نہیں پہنچ سکتا، قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. جس شخص کو گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی طبیعت نہیں ہے، بھاگتا ہے گناہ سے بچنے میں، بھاگتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہی راستہ ہے، اللہ کا غم اٹھا کر ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے.
آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی پے ہو منزل بے خطر.
آپ پیچھے ہیں
گر جائے زندگی سے دور کوئی زندگی، گر جائے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر.
اللہ اپنی پناہ میں، گناہوں والی زندگی، اللہ سے دور والی زندگی، دوری والی، اور دوری والی تو عذاب ہے، عذاب ہے. تلخی جو ہے یہ معمولی تلخی نہیں ہے، عذاب ہے، عذاب الہی ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہے.
گر جائے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر،
دل میں ان کی یاد کی لذت ہے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، کائنات دل کے کچھ دوسرے شمس و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن،
جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں، نہ نماز کی ہوش، تہجد گزاری تو دور کی بات ہے، نماز کی فجر کی نماز نہیں پڑھے سو رہے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نماز با جماعت پڑھتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کا ناشتہ روح کا ناشتہ ہوتا ہے، پہلے اپنے مالک کا، پالنے والے کا، کھلانے والے پلانے والے کا نام لیتے ہیں، اس سے اپنی روح کو توانائی دیتے ہیں، اس سے ان کو جو ہے وہ توانائی آتی ہے، اس سے ان کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اور جو غفلت میں ہوتے ہیں بےچارے وہ پڑے سوتے رہتے ہیں، فجر کے بعد بھی سوتے رہتے ہیں، نہ اللہ اللہ کا نام لینے کی فکر نہ کچھ، بس اپنا اٹھے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے کام پہ چلے گئے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، صدائیں لگتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، گھر گھر سے آوازیں آتی ہیں، اللہ اللہ اپنے رب کو پکارا جا رہا ہے، اور کلمہ شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا، کہ ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، تو اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کرتے، صحابہ کا راستہ تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو جب ملتے تھے کہتے تھے آؤ بھائی بیٹھو ذرا اپنے ایمان کو تازہ کرتے، یہ صبح ہوتی ہیں اولیاء اللہ، یہ روشن صبح ہوتی ہیں، اور جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں ان کی صبح بھی تاریخ شب تاریخ کی مانند ہوتی ہے نا، غفلت زدہ صبح تاریخ شب تاریخ والی صبح، اور جو اللہ کا نام لیا تو دن بھی روشن رات بھی روشن، ان کی شب بھی جو ہے رشک قمر ہوتی ہے نا، شب بھی ان کی رشک قمر ہوتی ہے، وہ دن میں بھی یدعون ربکم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، وہ صبح شام دن رات اللہ ان کے دل میں ہے، اگرچہ زبان، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، زبان خاموش دل غافل نہیں ہے، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، زبان خاموش دل غافل نہیں، دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا، مجھے احباب کی خاطر ہے منظور، یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا کتنی عظیم نعمت ہے، کہ جس سے اللہ کے لیے محبت کرے گا تو کسی اللہ والے سے یہ محبت ہو گئی، کیونکہ اللہ کے لیے محبت اللہ والوں ہی سے ہوتی ہے، ورنہ تو غرض نفسانی سے ہوتی ہے، کسی سے پیسے کا مطلب ہے، کسی سے کوئی اور نفسانی خواہش، کوئی سفارش کا مطلب ہے، لیکن اللہ کے لیے محبت اللہ والوں ہی سے ہو پاتی ہے، تو پھر وہ محبت کا کیا ہوگا، المرء مع من احب، کہ وہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، فرمایا کہ ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا کتاب میں حدیث پاک کی تشریح میں، تو فرمایا کہ دن رات، یہ بڑے کسی بڑے بزرگ کا قول ہے، اگر مجھے دوبارہ مل گیا تو میں ان کو بزرگ کا نام بھی بتاؤں گا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دن رات جو ہے وہ تم مقام ابراہیم پر ساری زندگی لگا دو، نفلیں پڑھ لو، لیکن حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہو، سمجھے کچھ، ہاں، یعنی تنہائی کی عبادات معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، کسی اللہ والے سے دل لگاؤ، کسی اللہ والے سے اپنا ذاتی تعلق پیدا کرو، اس کی ذات سے محبت کرنے لگو، پھر دیکھو تمہاری سواری کیسی تیزی سے اللہ کی طرف ترقی کرتی ہے نا، المرء مع من احب کی تشریح میں یہ ہے حدیث پاک، کسی بزرگ کا قول ہے، انہوں نے فرمائی یہ بات، اس لیے کسی اللہ والے سے اگر محبت کرنے لگو تو یہ محبت کی جو ہے عظیم الشان دولت ہے کہ پھر اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اگرچہ اعمال میں کمزوری بھی رہے، اعمال میں اگرچہ کمزوری رہے، ویسپوس جیسے اعمال نہ کر سکے، راتوں کو اشک باری نہ کر سکے، گریا ازاری نہ کر سکے، تعجب گزاری نہ کر سکے، تلاوت اس درجے کی نہ کر سکے، نمازیں اس درجے کی نہ پڑھ سکے،
لیکن محبت اگر کسی اللہ والے سے ہوگی اور فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ حشر ہوگا.
چلو میاں بس کیا بتائیں اللہ کے نام میں کیا ہے.
کیسی روشن صبح ہوتی ہوں گی اور یا اللہ ان کی راتیں بھی روشن ان کے دن بھی روشن. صبح کی نماز پڑھے اور پھر اللہ اللہ کرے کلمہ شریف سے اللہ کو یاد کرے اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اپنے رب کو پکارے. کیسی مزیدار کیسی حلاوت حلاوت والی زندگی ہوگی. واہ واہ اچھا بھائی کل ہم نے اصلاح اخلاق میں سے جو اخلاق حمیدہ پڑھے تھے اس میں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب تسلیم و رضا اور تفویض اور دعا. تسلیم و رضا یعنی ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا. کوئی مشکل آ پڑی کوئی مصیبت آ پڑی کوئی بیماری آ پڑی تو شکوہ شکایت نہ کرنا بلکہ اللہ سے راضی رہنا تسلیم کیے رہنا کہ بے شک جو حال ہمارے لیے اس وقت ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے. کوئی شکایت زبان پہ نہ لانا اور تفویض کے معنی کہ اپنے ہر حال کو اللہ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. بس جیسے ابا کی انگلی چھوٹا بچہ نہیں پکڑ کے چلتا رہتا یہ بچے کیسے چلتے ہیں اطمینان سے اچھلتے کودتے چلتے رہتے ہیں تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ابا کو ہزاروں فکر ہوتی ہیں کہ کہاں سے روزی کمانی ہے کیا فلاں چیز لانی ہے ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ابھی یہ کرنا ہے بچوں کا کیا ہوگا فلاں کا کیا ہوگا ٹیوشن فیس کا کیا ہوگا. ہزاروں جھگڑے جو ہے وہ ابا لیے پھر رہے ہیں اور فکر مند جا رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اچھلتا کودتا جا رہا ہے. تو یہاں نعوذ باللہ اللہ کو کوئی فکر تو ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب رکھوالی کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے پالتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کب دینا ہے کیا نہیں دینا ہے وہ یہ تربیت فرماتے رہتے ہیں مستقل. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ریت کی پریشانی آ رہی ہے ہمیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اچھلتا کودتا ہے واویلا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا ضرورت ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اور کیسے حالت میں رکھنا ہے. وہ ہر وقت باخبر ہیں اور وہ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. وہ حکمت بھی جانتے ہیں کیا دینا ہے کیسے دینا ہے کب دینا ہے اور حاکم بھی ہیں. ان کو وہ عاجز نہیں ہیں وہ تو پوری قدرت والے ہیں ساری مخلوق ان کے محتاج ہے وہ کسی کے محتاج نہیں. تو وہ دینے میں بھی ان کو کوئی رکاوٹ کوئی عاجزی کوئی کمزوری نہیں ہے جب چاہے جتنا چاہے دیں. لیکن بندے کے لیے بڑے حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں رحیم بھی ہیں ہر طرح سے بندے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں ہر لمحہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ تفویض ہے کہ اب جب وہ اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے فکر رہیں اور وہ کام کریں اس کام سے بے فکر نہ ہو جس کام کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے نا. کیا کہ بس اللہ کو راضی رکھنا ہر وقت یہ جستجو پیدا ہو جانا کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور کہیں ناراض نہ ہو جائے. بس یہ کام ہم کرنا ہے اور کچھ کرتے نہیں آئے باقی سب کام وہ کریں گے ہمارا. تو تسلیم و رضا اور تفویض اور دعا. دعا اب جیسے حالات ہوں تو یہ نہیں کہ دعا بھی نہ کریں. دعا مانگنا ان کو پسند ہے حاجت کو مانگنا ان کو پسند ہے تو حاجت مانگے اور وہ حاجت براری کرتے بھی ہیں مگر بندے کی مصلحت پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اور دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے صرف مانگنے کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ دعا خود ایک بڑی عبادت ہے بڑا شرف ہے. کیا اللہ سے ہم کلامی کا شرم کوئی معمولی بات ہے اپنے مالک و خالق سے ہم کلامی کا شرم کوئی معمولی بات ہے. تو دعا جو ہے وہ تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے. دعا کریں لیکن اگر وہ مقصد حل نہ ہو تو شکایت نہ لائے سمجھ لے کہ بھائی میرے مالک کی ابھی مرضی نہیں ہے اور میرے لیے مفید نہیں ہے جب ہی نہیں کیا. تو فرمایا کہ جو بات دنیا میں اپنی مرضی کے نام وافد پیش ہو تو اس پر بعض وقت حد سے زیادہ غم اور گھٹن سے صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور پھر دین کے کاموں میں بھی خلل اور کوتاہی ہونے لگتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا ہے. یہ سوچیں کہ یہ بات ہماری مرضی کے خلاف تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. چنانچہ یہ معاملہ خدا کی مرضی سے ہے اور مولا کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے کہ نہیں. واہ اور اس میں یقیناً ہمارا نفع ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت خاص کو ماں باپ کی رحمت سے 99 گنا زیادہ کیا ہوا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس کے مزاج کا کیا پوچھنا، جس کی مرضی سے سارے جہاں میں کام ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ دنیا میں ہر کام حق تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا، بس جو ہمارے مولا کی مرضی ہے وہی ہماری بھی مرضی ہے، اس لیے ہر کام ہماری مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں ہر حال میں خوش رہتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی اس تعلیم سے بندہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، یعنی تھوڑا بہت رنج و غم تو ہو جائے گا، طبعی غم جو ہے وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، مضر نہیں ہے، وہ شکایت میں بھی نہیں آتا۔ زبان سے شکایت کرے، ایسی ناشکری کی بات کرے، اور اس غم کو سوچ سوچ کر بڑھانے سے یہ ناشکری ہے۔ فرمایا کہ یعنی تھوڑا بہت رنج و غم تو ہو جائے گا، مگر بہت زیادہ تکلیف ناقابل برداشت نہ ہوگی، اور وہ تھوڑا غم اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا لطف بڑھا دے گا، اور قرب خاص کا ذریعہ ہوگا، اور آخرت سے غفلت نہ ہوگی، اور دنیا کی محبت سے حفاظت رہے گی۔ یہی وہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی چیز چھن جاتی ہے، مال آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، چھن جاتا ہے، تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور کس سے لگ جاتا ہے؟ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ مصیبت بھی اس کے لیے رحمت بن گئی۔ آخرت سے غفلت نہ ہوگی، اور دنیا کی محبت سے حفاظت رہے گی۔ یہی وہ تعلیم ہے جس سے اللہ والوں کے دن اور رات بڑے چین سے گزرتے ہیں۔ دنیا دار تو معمولی پریشانی میں بھی بدحواس اور گھٹنے لگتا ہے، اور اللہ والے غم کے پہاڑوں کو بھی مچھر کے پر کی طرح تسلیم و رضا کی منجنیق میں رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ منجنیق ایک آلہ ہے جس میں جو ہے پرانے زمانے میں پتھر رکھ کے بڑے بڑے اس کو چھوڑتے تھے، تو وہ توپ کے گولے کی طرح دور جا کے پڑتا تھا، بڑا سا پتھر۔ فرمایا کہ اللہ والے غم کے پہاڑوں کو بھی مچھر کے پر کی طرح تسلیم اور رضا کی منجنیق میں رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ رضا بن قضا کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا اور راضی رہنا اس کے حکم پر جو جاری کر دیا گیا۔ مانگے سب کچھ، ہر جائز حاجت مانگے، لیکن راضی رہے ہر حال میں، بس ٹھیک ہے۔ بس آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ خیر مانگنا بند کر دے۔ دیکھا، جو آدمی خیر نہ مانگے اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناخوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ناموافق حالات میں طبیعت اور دل کو رنج و غم بھی نہ ہو۔ تھوڑے والا مریض جب آپریشن کراتا ہے تو تکلیف کے باوجود ڈاکٹر سے خوش رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے کیا حال ہوا تھا، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے اور اپنا غم اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب اسی لذت تسلیم کو بیان فرماتے ہیں، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بز میں ماتم بز میں عشرت ہو گئی۔ اللہ دل میں آ گئے، اللہ کا قرب مل گیا، تو یہ سوگ میں کس کی شرکت ہو گئی، بز میں ماتم بز میں عشرت ہو گئی۔ مگر یہ نعمت یعنی حق تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا جب ہی نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور آخرت پر یقین ہو، اور یہ یقین اور محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صحبت ہی سے ہاتھ لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا، اے بیٹے ابراہیم، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو، اور بے شک ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ ایک صحابی نے تعجب سے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو رحمت ہے، یعنی یہ رونا رحمت کے سبب ہے۔ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت گنگوہی کو بڑا غم ہوا۔ فرمایا کہ اگر یہ دولت ایک دولت نہ ہوتی تو اس غم سے چارپائی سے لگ جاتا۔ لوگوں نے دریافت کیا، وہ کیا؟ فرمایا، وہ تعلق مع اللہ کی دولت ہے۔ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ سے، غم اس پر غم آتے تو ہیں لیکن اثر سب سے کم سے کم کرتے ہیں۔ جتنا تعلق مضبوط اللہ کا ہوگا اتنا ہی غم کا اثر کم ہوگا، کیونکہ اس کو تسلیم ہوگا ہر کام میں، اس کو جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوا ہے اور میرے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ یہ بدنگاہی اور سینے کی خیانت سے متعلق مضمون پڑھا جا رہا تھا، اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے جو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یعنی نگاہ بچانے سے جو مجاہدہ مشقت اٹھاتا پڑتی ہے، کیونکہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے دیکھنے کا اور اللہ کے خوف سے نہیں دیکھتا، تو اس سے جو دل پر بوجھ آتا ہے، جو مشقت نفس پر اٹھانی پڑتی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس مجاہدے فرمایا کہ اس مجاہدے سے گھبرانا نہ چاہیے، اپنی طرف سے تمام عمر یہ غم برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. عاشقی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر خواہش نفسانی کی گردن رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرنے سے اور آنکھوں کی حفاظت سے جو بھی تکلیف ہو خوشی خوشی برداشت کرے. یہ جہاد اکبر کا شہید ہے، اگرچہ زندہ ہے مگر باطن میں اس کی شہادت کا بازار گرم ہے. تیرے حکم کی قید سے ہوں میں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر. ایک مرتبہ کافر کی تلوار سے شہید ہونا آسان ہے، مگر اس جہاد اکبر سے نفس کو تمام عمر اپنی بری خواہشات پر حکم الہی کی تلوار کھانی پڑتی ہے. کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے. ہائے پروانے. اور فرمایا کہ اس بیماری کا مکمل علاج کسی اللہ والے کی نگرانی میں کرانا چاہیے. مرشد کامل جو متبع سنت متقی اور کسی کامل کی طرف سے مجاز بیعت بھی ہو، ایسے مریضوں کو ان کے صحبت میں کچھ دن رہ پڑنا چاہیے، یہاں تک کہ دل کو حق تعالیٰ کا خاص تعلق عطا ہو جائے، جس کو نسبت باطنی کہتے ہیں. تعلق مالدار نصیب ہو جانے سے سالک کو حفاظت نفس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہر ساری آخری سانس تک ویسی مشکل اٹھانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ بہت رحیم زاد ہیں، تھوڑی سی مشقت لیتے ہیں پھر بعد میں اس مجاہدے کو آسان کر دیتے ہیں اور پھر اس کی طبیعت ہی بن جاتی ہے پاکیزگی کی، تو پھر تو کہنا ہی کیا. فرمایا کہ جملہ معاصی یعنی سارے گناہوں سے احتیاط کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جملوں کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. نمبر ایک، معصیت یعنی گناہ ہونے سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روکے. اصل چیز یہی ہے کہ پوری ہمت جو اللہ نے دی ہے ہمت اس کو استعمال کرے. اللہ نے ہمت دی ہے، صرف اس کو استعمال کرنے میں ہم چوری کرتے ہیں، ہے نا، تو اس میں خوب ہمت سے کام لے. تو فرمایا کہ معصیت ہونے سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روکے، صدق دل سے روکے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، بدنیتی ہے یا نیت صحیح ہے اس کی، اپنی سچی نیت سے پوری ہمت سے نفس کو روکے. اور نمبر دو، اگر شامت نفس سے خطا ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرے. اور فرمایا کہ الہا زاری کے ساتھ دعا سے بارگاہ حق میں اپنی حفاظت کی درخواست کرتا رہے اور سجدے کی جگہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتا رہے، اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کرے. یہ سب گناہوں کے لیے ہے، لیکن خصوصاً یہ بدنگاہی سے متعلق مضمون ہے، لیکن سب گناہوں کا یہی ہے. کسی کو غیبت ہے، کسی کو بدگمانی کا مرض ہے، کسی کو بدنگاہی کا ہے، کسی کو جو ہے وہ حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، سب کے لیے روئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت نے ہمیں سکھایا کہ بھائی گناہ نہیں چھوٹتے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے رونا شروع کر دوں. دو رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور مدد کرتے ہیں. دنیا میں تو اللہ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں، جتنی اس کو دینی ہے اتنی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جتنی کوشش کرے گا، وہ اللہ ہی سر انسان اللہ ماسا، جتنی کوشش کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی دے ضرور دیں گے، مایوس نہیں کریں گے، اللہ محروم نہیں کرتے کسی کو. تو فرمایا کہ الہا اوزاری کے ساتھ دعا سے بارگاہ حق میں اپنی حفاظت کی درخواست کرتا رہے اور سجدے کی جگہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتا رہے، اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کریں. دعا بڑی نعمت ہے اور حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے بندہ گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے اور احکامات کو بجا لا سکتا ہے. حضرت رونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا، اگر گناہوں کے ہزاروں جال یعنی اسباب ہمارے قدموں کے سامنے ہوں، لیکن اگر آپ کا فضل ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کچھ غم نہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ نہ ہونے سے حرم کا شکار کرنے والے خود جنگلی سور کے منہ میں شکار ہو گئے. اس لیے کبھی اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری پر ناز نہ کرے، ہر وقت ڈرتا رہے اور ہم تعالیٰ سے حفاظت کے لیے فریاد و نالہ اور آہوزاری کرتا رہے. اپنے زور پر کچھ نظر نہ رکھے، اپنی کامیابی کو زاری پر موقوف رکھے. زور را بگزار زاری را بگیر، کیا زاری اختیار کرو، زور مت دکھاؤ کہ ہم کچھ ہیں، ہم پہلوان ہیں، یہ نہیں، بلکہ زاری اختیار کرو. اگر ہم تعالیٰ اپنا لطف و کرم اور اپنی مدد ہٹا لے تو ہاتھی اور شیر جیسا مضبوط دیندار پھسل کر تباہ ہو جائے، اور اگر حق تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم کو ہمارے ساتھ ہمارا نگہبان اور غفار بنا دیں تو پھر مچھر جیسا کمزور سالک اور دیندار بھی منزل قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز اور گامزن ہو جائے، اور بڑے بڑے نفس و شیطان کے مکر و تدبیر کے جانور اس کی ہمت کے شیر کے سامنے ایسے بھاگتے نظر آئیں گے جیسا کہ آپ نے کسی جنگل میں شیر کے سامنے ہرن اور چیتوں اور بارہ سنگھوں جیسے تمام بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں کو بے تحاشا بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ اور فرمایا کہ اس بیماری میں شیطان مایوسی کا حملہ بہت کرتا ہے، یعنی جب سالک ایک زمانہ ذکر و فکر اور صحبت اہل اللہ کے باوجود بھی نفس کے اندر برے برے تقاضوں کو محسوس کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ اس راہ میں ہمارا گزر نہیں، حالانکہ اس راہ میں ایسوں ہی کا گزر ہے، یہ ہجڑوں کا راستہ نہیں ہے، یہ مردوں ہی کا ہے، مردوں ہی کا راستہ ہے، نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی کا نام تقویٰ ہے، اگر یہ تقاضے نہ ہوں گے تو تقویٰ کا وجود کیسے ہوگا، لہذا تمام عمر مجاہدے سے گھبرانا نہ چاہیے، لیکن یہ مجاہدہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا جائے گا، لیکن اگر بد پرہیزی یعنی بدنگاہی سے یہ تقاضے شدید ہو کر پریشانی کا باعث ہوں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے، راستہ تو مشکل نہیں تھا ہم نے مشکل بنا لیا، بہرحال کسی حال میں بھی ہمت نہ ہارے۔ پائے صاحب نے فرمایا نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو وہ تو دبا لے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کے جو شخص محنت کرتا رہے گا کہ جب ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، جو آدمی لگا رہے گا تو انشاءاللہ آخر میں وہ دبا کر ہی جائے گا، نفس کو آخر میں دبا ہی دے گا، آخر میں وہی دبائے گا نفس کو۔ کبھی شیطان اس طرح بھی نا امید کرتا ہے کہ تجھ جیسے بار بار توبہ توڑنے والے کو کیا انعام و قرب الہی ملے گا، تجھ جیسے نالائقوں کو اس دربار عالی سے محرومی ہی رہے گی، یہ تو پاک بازوں کا راستہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک توبہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی اور بارگاہ کوئی اور خدا بھی تو نہیں ہے جہاں ہم چلے جائیں، سوائے حق تعالیٰ کے ہمارا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، اگر وہ صرف پاک بازوں کا رب ہے تو ہم گناہگاروں کا کیا کوئی دوسرا رب ہے جس کو ہم پکاریں، ہم بھی انہی کے ہیں، معافی اور گریہ وزاری کر کے ہم ان کو راضی کریں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے اگر کاملین میں نہ اٹھائے جائیں گے تو تائبین میں انشاءاللہ تعالی ضرور اٹھائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے اللہ آپ کی عطا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، پھر مایوسی کی کیا بات ہے، بس حق تعالیٰ کی رحمت سے فریاد کرتا رہے، جو کچھ ملتا ہے خدا کے فضل ہی سے ملتا ہے، یہ تقریر صرف نا امیدی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ معاصی پر دلیری اور بے باکی کے لیے، یعنی یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر معاف فرمائی دیں گے لہٰذا کھل کے گناہ کرو، تو پھر ایسے میں یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو ایسے ڈرنا چاہیے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے خود بھی الحاق سے دعا کرتا رہے اور اپنے احباب اور اقابر سے بھی دعا کراتا رہے، بالخصوص اپنے دینی مربی اور شیخ سے بار بار دعا کے لیے درخواست کرتا رہے، بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم۔ مراد یہ ہے کہ ایک نالہ یعنی ایک آہ اللہ کے دربار میں ایک آہ بھی ہماری قبول ہو گئی، ایک آہ بھی فریاد بھی قبول ہو گئی تو کام بن جائے گا، ورنہ ہر دعا اور نالہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہاں پہنچنے سے مراد قبول ہونے کے ہیں یعنی کام بن جانے کے ہیں۔ اور فرمایا کہ سب سے مؤثر اور کامیاب علاج یہ ہے کہ کسی مصلح سے تعلق قائم کرے اور اپنی اصلاح سے متعلق تمام حالات کی انہیں اطلاع کرے اور جو مشورہ اور تجویز کریں دل و جان سے اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، یا اللہ نے کرم سے ہمارے بلوغ سے لے کے آج تک کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ جان کر کیے ہوں
انجانے میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، اے اللہ آپ سب حال جانتے ہیں ہمارا، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے سب گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے، ہماری ستاری بھی فرما دیجئے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دیجئے، ہماری نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت اتفاق مودت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے، اے میرے رب کریم، اے مالک دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے وہاب سب کچھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خوب عطا فرما دیجئے، دنیا بھی عطا فرما دیجئے، آخرت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا کے رکھیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے، جو اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، اے اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.